أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 198 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں یاد ہوگا کہ حج کا ذکر شروع ہو گیا تھا، اور اس کی تقریب اس طرح سے پیدا ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو فطری طور پر مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب ہم حج و عمرہ کے لیے جائیں. راستے میں قریش حائل تھے، اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ اب اگر یہ مزاحمت کرتے ہیں تو مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جنگ سے متعلق ضروری احکام دیے گئے، اور دوبارہ مضمون حج کی طرف آ گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حج کرنے کے لیے تم جاتے ہو تو اس میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں اور ان میں تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ لوگ راستہ روک دیں اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ مسلمانوں کو واپس ہونا پڑے، تو بتا دیا گیا کہ اس میں تم قربانی کر کے احرام کھول سکتے ہو. اور جب یہ بات بتائی گئی تو اس کے ساتھ ہی جو بدعات عام طور پر حج کے معاملے میں لوگوں میں پھیل چکی تھیں ان کی اصلاح کا بھی ایک مضمون پیدا ہو گیا. اب یہ اسی ضمن کی بعض چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم جب حج کے لیے نکلتے ہو تو اس کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. عام طور پر جب عبادت کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس میں دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ وہ ہے جو ایک متکشف آدمی اختیار کرے گا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اب اللہ ہی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے اوقات کو خاص رکھنا چاہیے. اس سفر کے دوران میں میں اگر کوئی معاش کی جدوجہد کرتا ہوں, کوئی تجارت کرتا ہوں, کوئی مال بیچتا خریدتا ہوں, تو یہ عبادت کی روح کے منافی ہے. ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا رویہ یہ ہے کہ آدمی اس کو بھی تجارتی سمجھ لے اور اس کے لیے اصل چیز یہی بن جائے کہ چلیے تجارت تو کرنی ہے, مال بیچنا خریدنا ہی ہے, اس کے ساتھ حج بھی ہو جائے گا, اور حج کے موقع سے بھی ممکن حد تک وہ اسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ دو انتہائی رویے ہیں. قرآن مجید نے اس معاملے میں ایک نہایت اعتدال کے رویے کی تعلیم دی. اس زمانے میں اتنا لمبا سفر جب لوگ کرتے تھے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے, ایسے اسباب سفر بھی نہیں تھے جیسے آج کے زمانے میں ہے, تو ان کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ رستے میں اگر وہ کوئی تھوڑا بہت سامان لے لیتے ہیں تو اس سے حج کے سفر کے کچھ اخراجات بھی نکل آئیں گے, کچھ مالی فائدہ بھی ہو جائے گا, اور بہرحال کرنے کے لیے تو وہ عبادت ہی جا رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اس چیز نے ایک میلے کسی صورت اختیار کر لی. عربوں کی بھی ساری دلچسپی اسی کے ساتھ ہوتی چلی گئی کہ یہ ایک میلہ منعقد ہوگا, اس میں جہاں تہاں سے لوگ آئیں گے, تو ہمارے لیے بھی گرمی بازار کا بہت موقع ہے, تو بڑے بڑے بازار وہاں لگنے لگ گئے. اب بڑے بڑے بازار جب لگنے لگ گئے تو یہ بازار بڑھتے بڑھتے ان جگہوں تک بھی پہنچنا شروع ہو گئے جن جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی عبادت کی جگہ قرار دیا ہے. چنانچہ ان کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ادھر ادھر بازار گرم ہوتے تھے, بالکل اسی طریقے سے مزدلفہ کے میدان میں لوگوں نے رات گزارنی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس طرح کی کوئی تقریب منعقد کی جائے, کوئی میلہ ہو, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جہاں لوگ آئے ہوئے ہوں, شادی بیاہی کی تقریب ہو, تو کوئی دو چار ریڑھی والے پہنچ جاتے ہیں. ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے, لیکن جب ہر سال ایک تقریب منعقد ہونی ہے تو پھر لوگوں نے وہاں بھی اپنی دکانیں لگانی شروع کر دی. عرفات کے میدان میں بھی ایک پورا دن گزارنا ہوتا ہے, وہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اس طریقے سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیز جو معقول حدود میں گوارا کی جا سکتی تھی یا جس میں کوئی عدم مناسبت نہیں تھی, وہ اپنے حدود سے تجاوز کرنے لگ گئی. یہ صورت اس وقت پیدا ہو چکی تھی. یعنی عربوں کے لیے یہ ایک غیر معمولی عبادت کا دن تو تھا ہی, لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایک میلے کی صورت اختیار کی اور یہ اوقاز کا بازار اور دوسرے بازار لگنا شروع ہوئے, اور بڑھتے بڑھتے وہ ان مقامات تک بھی چلے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقدس قرار دیا ہے اور جن میں آدمی کو داخل ہی عبادت کے لیے ہونا چاہیے. عرفات کا میدان, مزدلفہ کا میدان, منا کی جگہ, ظاہر ہے کہ یہ کوئی خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے, یہ بیع و شراء کی جگہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک طرف افراط, ایک طرف تفریط, دونوں رویے موجود تھے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, یعنی حج کے سفر میں جب تم نکلتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم کوئی تجارت کر لو, کوئی مال خرید لو, کوئی مال بیچ لو, یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. ایک سفر تم کرنے کے لیے نکلے ہو تو اس سے پہلے, اس کے بعد اس طرح کے زندگی کے امور بھی تم انجام دے سکتے ہو. فَإِفَزْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. لیکن فرمایا کہ یہ جو مزدلفہ ہے یہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اس سفر میں تم کوئی تجارت کرنا چاہتے ہو, کوئی مال خریدنا فروخت کرنا چاہتے ہو, تو خرید فروخت کر لو, لیکن مزدلفہ کو خرید و فروخت کی جگہ نہ سمجھو. مزدلفہ عبادت کی جگہ ہے, اس کے پاس مشعر حرام ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے. اس لیے جب تم عرفات سے لوٹتے ہو تو بجائے اس کے کہ رات کو آنے کے بعد یہاں خرید و فروخت اور اس نوعیت کی گرم بازاری ہو جائے, مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَات, عرفات سے واپس آ کر اللہ کی یاد کا بازار گرم ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے, یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جگہ ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے, اس کو تمہیں کھیل تماشے یا تجارت کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. ان لوگوں کے ہاں نہ صرف یہ کہ اس نوعیت کی مجالس منعقد ہو جاتی تھیں, بلکہ اس طرح کے بھی کچھ معاملات ہو جاتے تھے کہ رات کا وقت ہے, آگ جلا کے بیٹھ گئے ہیں, اب اس میں قصیدہ خوانی ہو رہی ہے, داستان گوئی ہو رہی ہے, مفاخرت کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں. تو ایک طرح کی کھیل تماشے اور میلے کسی صورت ہو جاتی تھی, یعنی مشاعرے بھی وہیں منعقد ہو جاتے, اور مفاخرت تو ان لوگوں کا ایک خاص ذوق تھا, یعنی ایک دوسرے قبیلے پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنے حسب نصب کو بیان کرتے, اپنے خاندان کی حکایتیں بیان کرتے, جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوتے تھے ان کو بیان کرتے. یہ صورت بھی وہاں پیدا ہونے لگ گئی تھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹتے ہو اور یہاں مزدلفہ میں پہنچتے ہو تو اگرچہ یہاں آرام کرنا ہے, لیکن یہ خدا کی یاد میں مخصوص رہنی چاہیے جگہ, اس کو کھیل تماشے کی جگہ نہیں بننا چاہیے. وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ, اور اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو بتایا ہے. جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری رہنمائی کی ہے، جو مناسک تمہیں بتائے ہیں، جیسے یہ کہا ہے کہ تم یہاں اللہ کو اس طرح یاد کرو، یہاں اللہ کو اس طرح یاد کرو، انہی چیزوں کا لحاظ کرو۔ وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ بہت سی باتوں میں گمراہی اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی تمہارے ہاں کچھ بدعتیں درائی ہوئی تھیں، کچھ چیزوں کو تم نے برباد کر دیا تھا، کچھ کی حقیقت فراموش کر بیٹھے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، ان عبادتوں کی حقیقت تم پر واضح کر دی ہے، تو اب یہ عبادات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب اس میں جہاں جہاں اصلاح کرنی ہے وہ اصلاح تمہیں کر لینی چاہیے، جس جگہ بھی کوئی انحراف ہوا ہے اس کو دور کر لینا چاہیے، اور بالکل ٹھیک ابراہیمی طریقے کے مطابق یہ عبادات اب ہونی چاہیے۔ تو اس میں دو تین باتیں بالکل واضح کر دی گئیں، ایک تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ عرفات کا میدان، یہ مزدلفہ کا میدان، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، لہٰذا یہاں نہ میلے ہونے چاہیے، نہ مشاعرے ہونے چاہیے، نہ مفاخرت کی مجلسیں ہونی چاہیے، نہ داستان گوئی کی مجلسیں ہونی چاہیے، یہ جگہیں اللہ کی یاد کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ لیکن حج کے سفر میں اگر کوئی آدمی تجارت کر لیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی معاشی سرگرمی اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جاتے ہوئے آتے ہوئے تم مال خریدنا چاہتے ہو خرید لو، بیچنا چاہتے ہو بیچ لو، کوئی اور معاشی سرگرمی تم سے سرزد ہو جاتی ہے، تو اس میں ہرگز کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ان جگہوں کو، ان مقامات کو اور ان دنوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کے لیے خاص رہنا چاہیے۔ اور یہ بتا دیا کہ اس میں اب ان تمام طریقوں کو ختم کر دو جو طریقے تم نے اپنی بدعتوں کے ذریعے سے ایجاد کر لیے تھے، اللہ نے جیسے ہدایت دی ہے اور جیسے مناسک مقرر کیے ہیں ان کے مطابق اب حج ہونا چاہیے، ان کے مطابق عمرہ ہونا چاہیے۔ یہ تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ اس سے پہلے اگرچہ دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے تم حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، لیکن بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، اللہ نے تم کو اس سے نکال لیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اب اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ تمام مناسک انجام دو۔ ثم افیض من حیث افاد الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح سب لوگ عرفات جا کر پلٹتے ہیں، اسی طرح تم بھی عرفات ہی سے پلٹا کرو۔ یہ بھی ایک بدعت تھی جو قریش نے ایجاد کر لی تھی، اور اپنے لیے اور اپنے بعض حلیف قبیلوں کے لیے یہ بات خاص کر لی تھی کہ وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے، باقی سب لوگ عرفات تک جاتے۔ مذہبی لوگوں کے ہاں عام طور پر جب ایک مذہبی پیشوائیت کی صورت ہو جاتی ہے تو اس طرح کے بعض امتیازات پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ قریش پروہت تھے، ایک طرح سے بیت اللہ کی تولیت ان کے پاس تھی، وہی اس کے مجاور تھے، اس کے تمام امور کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس تھی، تو انہوں نے اپنے لیے یہ ایک خاص شان پیدا کر لی کہ ہم لوگ حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ حدود حرم کے بارے میں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ کچھ حصے ہیں جن کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ حصے حرم قرار دیے گئے ہیں، تو اس کی حدود بھی متعین ہے، تو جب حرم سے آپ نکلتے ہیں تو یہ جو مزدلفہ ہے اس میں حرم کے حدود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، چنانچہ قریش وہیں ٹھہر جاتے، اور جن قبیلوں کو وہ یہ اعزاز بخشتے کہ وہ بھی ان کے ہم پایا ہیں، ان کو بھی وہیں ٹھہرا لیتے، اور باقی لوگ عرفات تک جاتے جیسے کہ اب جاتے ہیں اور واپس آ جاتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ اس بات سے ناواقف ہو چکے تھے کہ عرفات تک جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یا قریش کے بارے میں یہ بات واضح نہیں تھی لوگوں کے اوپر کہ یہ ایک بدعت ہے ان لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب ایک صاحب کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ تلاش کرتے کرتے عرفات میں پہنچے، اس وقت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور عرفات میں ہیں، تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو قریش میں سے ہیں اور یہ مزدلفہ میں نہیں ٹھہرے، یہ عرفات میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا اور میں بھی مسلمان ہو گیا، تو تب مجھ کو خیال ہوا کہ اس وقت بھی یہ دین ابراہیمی پر تھے، یعنی یہ اصلاح جب قرآن نے کر دی تو پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بدعت ہے، اور یہ انہوں نے اپنے لیے ایک خاص امتیاز پیدا کر لیا ہوا ہے، اللہ کے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت میں شامل نہیں ہوئے۔ اور اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو پھر ایک غیر معمولی شخصیت کی حیثیت سے تاریخی شخصیت بن گئی، بہت سے دوسرے اور بھی سلیم التبع لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس بدعت میں شریک نہ ہوتے رہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ ثم افیض من حیث افاد الناس، یعنی پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹو۔ یہ قریش کو کہا ہے کہ اپنے لیے اس امتیاز کو ختم کر دو، اور جو اللہ کا دین ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، اس کے مناسک سب کے لیے یکساں ہیں، اس میں کوئی امتیاز کوئی خصوصیت پیدا نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے ضروری ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ تم سب معاملات کرو۔ حرم کے بارے میں یہ بات قرآن مجید کی آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور عقل عام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کوئی امتیاز کسی شخص کے لیے قائم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت حرم میں داخل ہونے کا معاملہ بہت حد تک امتیازی ہو کر رہ گیا ہے، یعنی یا تو اس کا دروازہ سب کے لیے بند ہونا چاہیے، اور یا سب لوگوں کے لیے کسی قاعدے ضابطے کے مطابق اندر جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں خصوصی امتیاز قائم کر لیے گئے ہیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، یہ اس کا گھر ہے اور ہر مسلمان اس میں یکساں ہے۔ اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، سوان علاقے ففیح والباد، باہر سے آنے والا ہو یا وہاں سے رہنے والا ہو، یہاں سب کے حقوق برابر ہیں، اس بات کو بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ تو یہ خاص طور پر توجہ دلائی کہ قریش کو کوئی خصوصی امتیاز حاصل نہیں ہے، وہ اس کے خدام ہیں، اور خدام کی حیثیت سے ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، لیکن اپنے لیے ایسے امتیازات قائم نہ کریں کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے اور وہاں تک جائیں گے، جہاں تک سب لوگ جاتے ہیں یہ بھی وہیں تک جائیں گے، جہاں سے سب پلٹتے ہیں یہ بھی وہاں سے پلٹیں گے، اور اس سے پہلے جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں ان پر اللہ سے مغفرت چاہنی چاہیے۔ فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اب اگر اپنی اصلاح کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بخش دے گا، لیکن ضروری ہے کہ تم اپنے اس رویے کی اصلاح کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ جب حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح منا میں پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اب ظاہر ہے کہ مناسک تو منا میں آ کے مکمل ہو جاتے ہیں، جب آپ نے احرام کھول دیا اور آپ حرم سے ہو آئے تو مناسک پورے ہو گئے، لیکن دو دن وہاں قیام کرنا ہوتا ہے، تین دن بھی قیام کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر ایک مرتبہ مجالس گرم ہو جاتی تھی، اور باپ دادا کی مفاخرت اور حسب و نصب کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بڑی چیز تھی، اس کے لیے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ بھی اللہ ہی کو یاد کرنے کی جگہ ہے، یعنی ایک معاملہ مزدلفہ میں ہو رہا تھا اس کی اصلاح کی، ایک معاملہ عرفات سے واپس نہ آ کر قریش نے اپنے لیے ایک امتیاز پیدا کر لیا تھا اس کی اصلاح کی، اور ایک منا کے معاملے میں یہ فرمایا کہ جس وقت حج کے مناسک پورے ہو جائیں تو جس طرح اپنے پہلے باپ دادا کو یاد کرتے رہے اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو، یعنی یہ جگہ بھی خدائی کی یاد کے لیے خاص ہونی چاہیے، یہاں بھی ذکر، عبادت، تسبیح، تحلیل اور جو اللہ کی یاد کے طریقے ہیں ان کے مطابق اللہ ہی کو یاد کرو۔ اس میں بھی باپ دادا کی مجالس منعقد کرنا یا اس طریقے کے مشاعرے منعقد کرنا یہ اس جگہ کے شائن شان نہیں۔ فرمایا جس طرح اپنے آبا کو یاد کرتے تھے اسی طرح اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور یہ جگہ یعنی جب تم نے حج کے مناسک پورے کر لیے ہیں، ایک بڑی عبادت سے تم فارغ ہوئے ہو، تو یہ جگہ اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، اب تمہیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، یہ دعا و مناجات کے لیے خاص موقع ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، یعنی ان کی دعائیں بھی یہ ہوتی ہیں، دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ ہمیں جو دینا ہے اس دنیا میں دے دے، فرمایا ہم دے دیتے ہیں، لیکن وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں پھر ہم سے کچھ طلب نہ کریں، اس لیے کہ جس نے دنیا ہی میں سب مانگ لیا وہ پھر آخرت میں کسی حصے کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ فرمایا اور وہ سعادت مند بھی ہیں، وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ جو اس موقع پر کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی ہیں کہ جو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مالک ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی دنیا کی چیزیں مانگتے تو ہیں اس لیے کہ انسان کی ضرورتیں ہیں، دنیا کی بھلائی طلب تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کی نگاہ اصلاً آخرت پر جمی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں آج عذاب سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ اس چیز کو قرآن مجید نے نمایاں کیا کہ ایک بندہ مومن کا صحیح کردار کیا ہے، یہ نہیں کہ وہ دنیا کے معاملات سے ہاتھ اٹھاتا ہے یا دستکش ہو جاتا ہے یا دنیا کے معاملات میں اس کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن اسے مانگنا کیا چاہیے، دنیا میں بھی بھلائی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھلائی مانگی جاتی ہے تو پھر دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی اور برکت کے اسباب پیدا کرتے ہیں، ورنہ اگر صرف دنیا طلب کی جائے تو دنیا بعض اوقات مل جاتی ہے لیکن وہ برکت سے محروم ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ نعمت کے صحیح پہلو سے آدمی کو بالکل محروم کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ فرمایا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اس میدان میں پہنچتے ہیں، اس مقام تک آتے ہیں، اتنی بڑی عبادت انجام دیتے ہیں، یہاں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو دینا اسی دنیا میں دے دیں، تو پھر ان پر واضح ہونا چاہیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ صحیح رویہ ہے جس کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، اور جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے وہاں خاص کر رکھی ہیں وہ ان کو مل جائیں گی۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی انعام ملے گا، حقیقی اجر ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کا حساب آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں ذرا جلدی مل جائے، لیکن وہاں بھی حساب چکاتے اسے دیر نہیں لگے گی۔ یہ اصل میں ایک لمحے کی بات ہے، آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا بڑا مرحلہ حائل نہیں تھا، ادھر آنکھ لگی ادھر آنکھ کھلی اور اللہ کی نعمتیں اس کے لیے شروع ہو جائیں گی۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے اصلی نصب العین کیا رہنا چاہیے۔ جو قرآن مجید نے اس کو نصب العین دیا ہے وہ نہ تو یہ ہے کہ اصل چیز دنیا ہی ہے اور تمہیں اسی میں سارے کھیل کھیلنے ہیں اور اسی کی نعمتیں پانی ہیں، اور خدا سے بھی اگر کوئی تمہارا تعلق ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ تم نے اگر عبادت کی ہے، تم نے رکوع کیا ہے، تم نے سجدہ کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ احتیاجات دنیا کی پوری ہو جائیں، دعا مانگتے تو وہ بھی اس کے لیے، نماز پڑھتے تو وہ بھی اس کے لیے۔ نہ یہ رویہ صحیح ہے اور نہ یہ رویہ صحیح ہے کہ آدمی تمام معاملات کو جو دنیا میں اس کو درپیش ہیں، جو اللہ کی اسکیم کے مطابق اس کو انجام دینے ہیں، ان سے ہاتھ اٹھا لے اور ہاتھ اٹھا کر یہ خیال کر لے کہ اب مجھے بس وہیں کے لیے جینا ہے۔ ایک بالکل متوازن رویہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ڈالا ہے، اس امتحان میں اپنی جد و جہد جاری رکھے، اس میں اللہ سے بھلائی طلب کرے اور آخرت کی بھلائی کو اپنا اصل مطمع نظر قرار دے، اور یہ کوشش کرے کہ اس ساری جد و جہد میں وہ جہنم سے بچ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ صحیح رویہ جو لوگ بھی اختیار کرتے ہیں، عام زندگی میں اختیار کرتے ہیں، یہاں اپنی دعاؤں میں اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ بھی رکھا ہوا ہے وہ ان کو لازماً مل جائے گا اور اللہ کو حساب چکاتے ہوئے کوئی دیر نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو اپنے رب سے دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے، لیکن دونوں میں بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ یعنی جب آپ متعین طریقے سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو کچھ معلوم نہیں کہ اس میں ہمارا بھلا ہوگا یا ہمارے لیے کوئی برائی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اجمال کے ساتھ مانگیے۔ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ کیا چیز آدمی کے لیے بھلائی کی ہو سکتی ہے، کیا چیز آدمی کے لیے برائی کی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو چونکہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی ہے تو وہ بندے کو خیر ہی عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو چیز دنیا میں ملتی ہے وہ بھی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دولت ملتی ہے تو اس میں بھی آدمی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ اس کو حلال ذرائع سے حاصل کرے، اور یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس میں اپنی ضرورتوں سے زائد جو کچھ بھی ہے اس کو لوگوں کا حق سمجھے اور ان کے لیے اس کو عام کرتا رہے۔ تو یہ رویہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں اس توازن کے ساتھ جیتے اور اس کے لحاظ سے اپنے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی، ظاہر تسلی دی ہے اس بات پہ کہ خدا کے وعدے لازماً پورے ہوں گے اور جلد پورے ہو جائیں گے، اور جب تمہیں اس کا اجر ملے گا تو تم یہی سمجھو گے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی مزدوری ادا کر دی گئی ہے، اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اب ظاہر ہے کہ یہ منا کا ذکر آ گیا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ اس میں چند متعین دن ہیں، دو یا تین، جن میں تم اللہ کو یاد کرو، اور یہ اللہ ہی کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اس سے یہ تعلیم ملی کہ منا میں آنے کے بعد چونکہ آدمی مناسک سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے احرام کھول دیا، میں حرم سے ہو کر آ گیا، تو اب جو جی چاہے کرتے رہیے، اور لوگ عام طور پر بیٹھ کر گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ پانچ دن ہیں اور یہ عبادت کے دن ہیں، تو ان میں منا کے قیام کے دوران میں بھی اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اب یہ کہ یہ کتنے دن ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو دن رہتا ہے اور چلا آتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو کچھ تاخیر کرتا ہے اور ایک دن اور قیام کر لیتا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو گویا بتا دیا کہ یہ دو یا تین دن ہیں، ان میں سے جو چاہے دو دن قیام کر لیں، جو چاہے تین دن قیام کر لیں۔ تین دن جو آدمی بھی قیام کرنا چاہے گا اس کے پیش نظر وہی بات ہوگی جو تمام عبادات میں ملحوظ رکھی گئی ہے، کہ ایک چیز لازم کر دی جاتی ہے اور پھر نفل کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ یہ چیز موجود ہے، یعنی آپ کے لیے نماز فرض ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو آدمی نوافل کا اہتمام کرے۔ آپ کو روزے رکھنے ہیں رمضان کے، یہ فرض ہیں، لیکن اللہ توفیق دے تو آدمی نفل روزے بھی رکھے. ایسے ہی حج میں بھی یہ کیا ہے کہ جو لازمی امور ہیں وہ انجام دینے کے بعد اب آپ کو اللہ کی یاد کے لیے قیام کرنا ہے، تو دو دن تو لازمی ہے، وہ وہاں قیام کرنا ہی ہے. اگر آدمی کو اللہ توفیق دے تو ایک دن کا اور اضافہ کر لے، تاکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتا، اللہ کو اور یاد کر سکے. تو ارشاد فرمایا، لیکن دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ انتخاب ہے آدمی کا، جس طرح چاہے وہ کر لے. اصلی چیز کیا ہے؟ اصلی چیز یہ ہے کہ لمن اتقا، کہ آدمی کے اندر خدا کا تقویٰ ہونا چاہیے. یعنی دو دن قیام ہو یا تین دن قیام ہو، دنوں سے کچھ نہیں ہوتا. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے، جیسے کہ اللہ کو یاد کرنے کا حق تھا. آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہاں گئے ہیں، جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تھا. آپ اس طرح ندامت کے ساتھ اس میدان میں حاضر ہوئے ہیں، جیسے ایک بندہ مومن کو حاضر ہونا چاہیے. اور آپ نے توبہ استغفار کے وہی طریقے اختیار کیے ہیں جو خدا کے پیغمبروں نے اور صالحین نے ہمیشہ اس مقام پر اختیار کیے ہیں. اہمیت اس کی نہیں کہ آپ کتنے دن ٹھہرے، اہمیت اس بات کی ہے کہ آدمی نے کس طریقے سے، کس شان کے ساتھ، کس رغبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس تعلق کے ساتھ یہ عبادت کی ہے. یہ خاص طور پر اس لیے توجہ دلائی کہ بہت سے لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ تعداد میں نوافل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج رات 100 ہی نفل پڑھ لیں گے، 200 نفل پڑھ لیں گے. تو بتایا کہ اصلی چیز یہ ہے کہ آپ عبادت کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ دو دن ہی بڑی خیر و برکت کا باعث بن جائے، اور ممکن ہے کہ اگر غلط طریقے سے اور تقوی کی صحیح روح کے بغیر یہ سب کام کیا گیا تو تین دن میں بھی کچھ حاصل نہ ہو. تو اصل بحث دو یا تین دن کی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم خدا ہی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے. اصلی بات یہ ہے، گویا ساری باتوں کے اندر جس چیز کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے وہ بندے کو اس احساس جواب دہی کے ساتھ جینا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے مالک کے سامنے جانا ہے، اور وہاں مجھے اپنے خالق کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. یہ اگر چیز سامنے ہے تو فرمایا عبادات کے اندر بھی خوبی پیدا ہو جائے گی، زندگی کے اندر بھی وہ شان پیدا ہو جائے گی جو ایک بندہ مومن کی شان ہے. یہ نہیں ہے تو پھر ہر چیز نگاہوں سے غائب ہو جائے گی. تو اس طریقے سے حج سے متعلق جو ضروری ہدایات تھیں وہ اس میں دے دی، اور یہ بتا دیا کہ ان بدعتوں کی اصلاح کر لو. اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ حج کی عبادت قرآن سے شروع نہیں ہوئی، حج کی عبادت پہلے سے موجود ہے، اور لوگ دین ابراہیمی کے مناسک کے مطابق اس کو انجام دے رہے ہیں. قرآن مجید نے صرف ان چیزوں کی اصلاح کی ہے جن میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی تھی. اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجیے. اس کے ساتھ البتہ کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے. اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں تھے. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی اے قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو، اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہے کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا. اور ایسے بھی ہے کہ جن کی دعائیں ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پالیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی. اور منا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، کہ جس نے جلدی کی اور دو ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈرے، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی.